الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم
میرے محترم بزرگوں اور دوستو الحمدللہ آج ہماری اور آپ کی پھر دوبارہ سے اس سفر کے بعد ملاقات ہوئی کہ جو درمیان میں ہمیں درپیش ہوا اللہ پاک کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے خیر اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہمارے سفر کی تکمیل کرائی اور جہاں جہاں ہمارا دانا پانی لکھا تھا جہاں جہاں ہمارے قدم لکھے تھے اللہ پاک خوشیوں کے ساتھ رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ عزتوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ اللہ پاک لے کر گئے خیر اور برکت تو یہ سفر ہمارا رہا بہت سے احباب سے ملاقاتیں بھی رہیں اپنے اساتذہ کے در دولت پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی بعض ساتھیوں سے ملاقاتیں ہوئیں بعض شاگردوں کے گھر جانا ہوا الحمدللہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ خیر و عافیت رحمت اور برکت اور خوشیوں کے ساتھ اللہ پاک واپس ہمیں اپنے اہل و عیال میں لے آئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو انعامات دیے ہیں جو احسانات ہم پر کیے ہیں بندہ ان انعامات کو سامنے رکھے اور اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچان کر احسان مند ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے اس طرح کے قدردان بندوں کی نعمتوں میں انعامات میں احسانات میں مزید ترقیاں فرماتے ہیں میرے محترم بزرگوں ہم اور آپ جن لمحات سے گزر رہے ہیں جس ماہ مبارک سے گزر کر درمیان والے ماہ مبارک سے گزر رہے ہیں اور عن قریب ایک عظیم الشان اور عظیم المرتبہ وہ تمام کے تمام مہینوں کا سردار جس کو اللہ پاک نے یہ فضل و شرف عطا فرمایا کہ اپنی آخری کتاب کا نزول اس ماہ مبارک میں فرمایا وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہماری طرف آ رہا ہے اور ہماری زندگی بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف جا رہی ہے یقیناً خوش نصیب ہوں گے وہ افراد کہ جنہیں وہ ماہ مبارک نصیب ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہماری عمروں میں ہماری صحت میں ہماری خوشیوں میں ہمارے گھر بار میں اہل و عیال میں سب میں سلامتیاں عطا فرمائے کہ ہم سب بھی ایمان کے ساتھ تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ اس کی محبت اور مہربانی کے ساتھ اس ماہ مبارک میں داخل ہوں اور اس کے تمام فضائل اور برکات سے مالا مال ہوں اور پھر اللہ پاک نے جو انعامات اپنے اس خاص مہینے کے اندر اپنے قدردان بندوں کے لیے رکھے ہیں اللہ پاک ان تمام کے تمام انعامات سے ہم سب کو بھی ہمارے گھر بار والوں کو ہمارے اہل علاقہ کو اہل ملک کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو مالا مال فرمائے یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو نوازنے کے مختلف جو انداز قائم کیے ہیں کبھی تو کسی زمانے کے اندر اللہ پاک نے برکت رکھی کبھی کسی مکان کے اندر اللہ پاک نے برکت رکھی لیکن ان تمام چیزوں کا جو مقصد ہے وہ صرف اپنے بندوں کو نوازنا ہے روئے زمین پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو بہت سے خطے ایسے اللہ پاک نے منتخب کر لیے کہ جو بہت ہی زیادہ مقدس بابرکت عظمت والے اور اسی طریقے سے زمانوں کے اندر اللہ پاک نے بہت سارے زمانوں کو منتخب فرما کر مقدس کر دیا عظمت والا بنا دیا اور اس کے اندر لوٹنے اور سمیٹنے والوں کے لیے اللہ پاک نے اپنی رحمتوں کے اور اپنے فضل و کرم کے نچھاور کرنے کے انداز قائم فرما دیے بات ہے قدردانی کی کہ قدردان تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی جھولیوں کو اپنے دامن کو لبا لب بھر لیتے ہیں نہ قدرے نہ شکرے اس موقع سے بھی فائدہ نہ اٹھا کر محروم القسمت ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جس میں آپ نے ان تینوں مہینوں کا تسلسل بیان فرمایا کہ رجب المرجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے، اور اس تسلسل کے ساتھ اللہ پاک نے امت کو یہ مبارک لمحات عطا فرمانے کا عنوان قائم کیا، جس طرح مقامات مقدسہ کے اندر ہم اور آپ روئے زمین پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ محبوب خطہ اللہ کے نزدیک کعبہ مشرفہ کا ہے، کہ جس کو اول دن سے اللہ پاک نے بقائے نور بنایا، مرکز تجلیات بنایا، حضرت آدم کو جب زمین پر اتارا تو سب سے پہلے جو گھر اللہ پاک نے تیار کروایا وہ یہی کعبہ مشرفہ تھا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. اس مبارک خطے کے اندر اللہ پاک نے حدود قائم فرمائی ہیں. ایک تو ہے کعبہ مشرفہ جو مرکز تجلیات ہے، جو محور اور مدار ہے، یہ پوری روئے زمین کا نقطہ آغاز ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے اس کعبہ مشرفہ کے جو اطراف کی سرزمین ہے اس کو حرم قرار دیا، اور یہ پوری حدود حرم اللہ پاک نے اس کو جو تقدس بخشا، جو عظمت بخشی، جو اس کے اندر انوارات اور تجلیات کی بارشیں فرمائیں، اس کے لیے صرف اتنی ہی مثال کافی ہے کہ وہاں پر ایک نیکی ایک لاکھ کا درجہ رکھتی ہے، کہ اللہ پاک نے بندوں کو نوازنے کے لیے اس بقائے نور پر اپنی نوازشات کی بارشیں فرمائیں، کہ ایک نیکی انجام دو ایک لاکھ کا ثواب حاصل کر لو. تو مرکز ہے بیت اللہ شریف، اس کے اطراف کی سرزمین کو دور دور تک پھیلا کر حرم محترم قرار دیا، اور پھر اس حرم سے مزید پھیلاؤ ہوا اور دور دور تک پھر ایک وہ خطہ آتا ہے جس کو میقات کہا جاتا ہے. حرم محترم کعبہ مشرف کا ارادہ رکھ کر حج کرنے کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے جب کوئی شخص دور دراز کے ممالک سے، دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے اپنے قدم بڑھاتا ہے، مشقت بھرے سفر اختیار کرتا ہے، تو ایک حد آ جاتی ہے جس کو میقات کہا جاتا ہے. اس میقات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ یہاں سے تمہیں اپنا حلیہ ہماری مرضی کے مطابق بنانا ہوگا، سلے ہوئے لباس اور زیب و زینت، خوشبو، کنگا اور دیگر صفائی ستھرائی کے معاملات اس سے پہلے پہلے نمٹا لو. جب میقات آئے تو صاف ستھرے ہو جاؤ، نہا لو، دھو لو، بال اپنے صاف ستھرے کرنے ہیں تو کر لو، درست کرنے ہیں تو درست کر لو، خوشبو لگانی ہے تو لگا لو، ناخن تراش لو، مونچھیں چھانٹ لو، داڑھی کی درستگی کرنی ہے تو کر لو، زائد بالوں کی صفائی کرنی ہے تو کر لو، اور نہا دھو کر ہماری منشا کے مطابق بغیر سلا ہوا لباس زیب تن کرو، سادگی کو اپنا لو، سر ڈھانپنا منع، پاؤں کے جو ٹخنے کی سامنے والی ہڈی ہے اس کو چھپانا منع، سادی چپل پہنو، برہنا سر ہو جاؤ، بغیر سلے ہوئے ایک چادر پہنو، ایک چادر اوپر اوڑھ کر اس میقات سے تمہیں پھر دیوانوار انداز میں داخل ہونا ہے. وہاں سے چاہے زمینی سفر ہو، چاہے بحری سفر ہو، چاہے فضائی سفر ہو، ہر حال میں بیت اللہ شریف کا ارادہ رکھ کر جانے والے کے لیے میقات سے اپنا حال حلیہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق بنانا ضروری ہے. اگر کوئی اس کے بغیر آگے قدم بڑھائے گا تو اس کے لیے اللہ پاک نے جرمانہ رکھا، اس کو دم کہا جاتا ہے، کہ اس کے ذمے پھر قربانی کرنا لازم قرار دی. تو سب سے پہلی حد آتی ہے میقات کی، اس سے جب بندہ آگے بڑھتا ہے، عاشق زار محبوب کے دیار میں حاضری دینے کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو وہ موقع بھی آتا ہے کہ جہاں حدود حرم کا آغاز ہوتا ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہے،
کہ جہاں سے حرم کا آغاز ہوتا ہے کہ جس حدود کے اندر قدم رکھ لینے کے بعد ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر بن جاتی ہے، اجر و ثواب کی بارشیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات کا بندہ محور اور مدار اور مرکز بن جاتا ہے، اور اس سے آگے جب بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ وقت بھی آتا ہے کہ حرم شریف پہنچ کر تمام دیواروں کو عبور کرتا ہوا اور حرم کے دروازوں کو پار کرتا ہوا، سیڑھیوں پہ چڑھتا ہوا، اترتا ہوا، دیوانہ وار بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ لمحہ بھی آ پہنچتا ہے کہ جب وہ اپنی نگاہ زمین سے اٹھا کر سامنے رکھتا ہے تو بیت اللہ شریف اور اس کی نگاہوں کے درمیان کوئی فاصل نہیں ہوتا۔ ایک دور دراز سے سفر کر کے آنے والا شخص اپنے مطلوب کو، اپنے محبوب کے گھر کو سامنے پاتا ہے تو لگتا ہے جیسے رب ذوالجلال کی آغوش محبت میں آ گیا۔ تو یہی سلسلہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کے ساتھ بھی رکھا کہ زمانے کے لحاظ سے رمضان المبارک سے پہلے اللہ پاک نے شعبان کا مہینہ رکھا، اور شعبان کے مہینے سے پہلے اللہ پاک نے رجب کا مہینہ رکھا۔ جس طرح پہلے میقات آتی ہے، میقات کے بعد حدود حرم آتی ہے، اور اس کے بعد جا کر بیت اللہ شریف کا دیدار نصیب ہوتا ہے، تو رجب المرجب کے آنے کے ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے رب ذوالجلال، آپ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرمائیے اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائیے۔ تو رجب کا مہینہ گزرا، شعبان کا مہینہ آیا، اس کی مثال بالکل حدود حرم کی مانند ہے، جس طرح یہاں سے جانے والے حجاج اور معتمرین جب وہ جدہ ایئرپورٹ پر اتر جاتے ہیں، یا جب بحری جہاز سے سفر ہوتا تھا تو جدہ کی بندرگاہ پہ اتر جاتے تھے اور وہاں سے سفر شروع ہوتا تھا، تو جدہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان حدود حرم پڑتی ہے۔ بیت اللہ شریف سے جب جدہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو تقریباً 10 میل پہلے یہ حدود حرم شروع ہوتی ہے۔ سعودی حکومت نے وہاں پر اس بڑی شاہراہ کے اوپر بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی جو رحل اور قرآن کریم کا جو نسخہ ہے اس کا بڑے پیارے انداز سے نمونہ تعمیر کیا ہے۔ دو طرفہ بڑی کشادہ شارع عام ہے، وہ ہائی وے ہے جس کے ذریعے سے حجاج اور معتمرین اور عشاق دیوانہ وار لاکھوں کی تعداد میں رات دن شب و روز اس طرف آتے اور جاتے ہیں۔ تو جب اس سرزمین سے، جدہ کی سرزمین سے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا جاتا ہے تو جو حضرات وہاں جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ دور سے ایک چمکتی دمکتی رحل دکھائی دیتی ہے جو اس شکل میں بنی ہوئی کہ روڈ کے اس طرف سے اور روڈ کے اس طرف سے اٹھ کر یوں آر پار، اور اس کے بیچ میں قرآن کریم کا ایک انداز دیا ہوا ہے کہ جس طرح رحل کے اوپر ایک قرآن کریم رکھا ہو، اس رحل کے درمیان سے وہ سڑکیں گزر رہی ہیں جس کے سایہ سے ہوتے ہوئے حجاج اور معتمرین گزرتے ہیں۔ یہ وہ حدود حرم کی نشانی ہے کہ دور سے دیکھ کر عشاق تڑپ اٹھتے ہیں کہ حرم شروع ہونے والا ہے۔ جو دیوانے ہوتے ہیں دعائیں شروع کرتے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، دل میں ندامت ہوتی ہے۔ ایک طرف بندہ اپنے وجود کو سیاہ کاری کے ساتھ پاتا ہے، اور دوسری طرف سامنے شہر مقدس کی حدود اس انداز سے روشن اور نمایاں چمکتی دمکتی دکھائی دیتی ہیں تو انسان اپنے نصیب پر رشک کرتا ہے۔ ہوتے ہوتے بڑی تیزی کے ساتھ یہ گاڑیاں رواں دواں اس حدود کو پار کر کے حرم میں محترم کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ تو جس طرح وہ رحل حدود حرم کے لیے ایک معیار ہے، ایک علامت اور نشانی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ہمارے لیے حدود متعین کر دی، جس کو شب برات کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سارا سال عام انداز میں گزرتا چلا جاتا ہے، انسان ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، ایک عام نہج سے انسان زندگی گزارتا ہے۔ گزارتے گزارتے رجب کا مہینہ بھی آ گیا. لاؤ بالی پن سے بہت سے سونے گزار دیا, بہت سے چوکنا ہو گئے, تیار ہوئے, دعاؤں میں لگ گئے, اللہ کی طرف رجوع شروع کر دیا. رجب کا مہینہ گزر کے شعبان کا مہینہ شروع ہوا, ہوتے ہوتے 15 شعبان جب آئی تو بالکل اس شعبان کی اس رات کے اندر رمضان المبارک کی مہک محسوس ہوتی ہے. وہی گہما گہمی, وہی چمک دمک, وہی مسجدوں میں رونق, وہی نمازیوں کی کثرت اس طرح رمضان المبارک کے اندر دکھائی دیتی ہے. اللہ پاک اس ماہ مبارک کے آنے سے 15 دن پہلے یا 14 دن پہلے اس مبارک مہینے کی ایک تجلی دکھا دیتے ہیں کہ عاشق ہو, تیار ہو جاؤ. حدود حرم جس طرح آ جاتی ہے سارے لوگ چوکنا ہو جاتے ہیں, تلبیہ بکثرت پڑھتے ہیں اور چوکس ہو کر استغفار کرتے ہوئے اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ حدود حرم کو پار کر کے حرم کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہی حال اس مبارک رات کا ہے جو پرسوں گزری, جس کو شب برات کہا جاتا ہے. کہ جب یہ رات آ جاتی ہے اس رات اور رمضان المبارک کے درمیان اب کوئی فاصلے حائل نہیں رہے, کوئی دوریاں باقی نہیں رہی. جو شخص عاشق زار ہوگا, اللہ کی محبت میں گرفتار ہوگا, اللہ تعالیٰ کے ان قیمتی لمحات کو اور ان قیمتی مواقع کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہوگا, وہ اس موقع پر چوکس اور بیدار ہو کے اسی انداز سے آگے بڑھے گا کہ ان ایام میں کوئی اسے گناہ نہ ہونے پائے, کوئی خطا نہ ہونی پائے, کوئی اسے لغزش نہ ہونی پائے. جس طرح حاجی اپنے احرام کی پابندیوں کو مد نظر رکھتا ہے کہ احرام کے اندر نہ تو وہ ناخن تراشتا, نہ ہی وہ بال کاٹتا ہے, نہ ہی سر ڈھکتا ہے, نہ سلا ہوا لباس پہنتا ہے, نہ ہی خوشبو کا استعمال کرتا ہے, نہ ہی زوجان کے تعلقات قائم کیے جاتے ہیں. تمام پابندیاں جو اللہ پاک کی طرف سے عائد کی گئی تھی وہ ان کا بڑے اہتمام کے ساتھ خیال رکھتا ہوا آگے بڑھتا ہے. تو یہی حال ان ایام کے اندر ہے کہ اب ہم حدود کو پار کر کے گویا کہ رمضان المبارک کے بالکل قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں. اب کسی کو زیب نہیں دیتا کہ ان مبارک ایام میں بھی وہ کوئی گناہ کرے, کوئی برائی کرے, کوئی بدی کرے, کوئی نافرمانی کرے. اس مبارک رات میں بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جو اسی رات میں سال بھر کے گناہوں کی معافی تلافی کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر, گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کو دھلوا کر صفا ستھرے ہو جاتے ہیں اور پھر پاک و صاف ہو کے آگے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے تیاریاں کرتے ہیں. اور بہت سے ناسمجھ ایسے بھی ہیں جو ان قیمتی لمحات کی قدر شناسی کے بجائے ناقدری کر کے گناہوں میں, معصیتوں میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اسی انداز سے زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی مبارک رات آئی اور کون سا مبارک دن آیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا انعامات مل رہے تھے, کیا کیا اعلانات ہو رہے تھے. چوکس لوگ تو پہلے سے پہلے بیدار رہتے ہیں لیکن نکمے قسم کے اور محروم القسمت انہیں ہوش بھی نہیں ہوتا, یہاں تک کہ یہ شب و روز گزر کر رمضان المبارک بھی ان کے سر پہ آ پہنچتا ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جو اس کے ایک ایک دن کی اور ایک ایک رات کی قدر کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت جمع کر لیتے ہیں. ورنہ تو زندگی کے اندر ہر شخص کے منتخب اور متعین ہے. جو شخص بھی دنیا میں آیا, اپنے لیے زندگی کے ماہ و سال لایا کہ کتنے سال, کتنے مہینے, کتنے دن, کتنے گھنٹے جیے گا اور اس کے اندر کس کی زندگی میں کتنے رمضان آئیں گے. کوئی 40 رمضان پا لیتا ہے, کوئی 50 رمضان, کوئی 60 رمضان, کوئی کم رمضان پاتا ہے, کوئی بے شمار رمضان پاتا ہے لیکن اس کی قدردانی نہیں کر پاتا. تو یہ تو بات ہے ساری قدردانی کی اور اللہ تعالی نے جو موقع فراہم کیے ہیں ان موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی. ہم اور آپ اس حساس مرحلے میں داخل ہو چکے کہ جس کے بعد غفلت ہمیں زیب نہیں دیتی, لاپرواہی ہمیں زیب نہیں دیتی اور گناہ اور معصیت تو بہت دور کی بات ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے حدود حرم میں داخل ہو جانے کے بعد کوئی حاجی بد نظری کرے, گانے سننے بیٹھ جائے, غیبت چغلی میں لگ جائے اور اسی طریقے سے حرام خوری میں مصروف ہو جائے تو وہ کتنا ہی ناقدرہ ہوگا کہ اتنی دور سے خون پسینے کی کمائی جمع کر کے اس مقدس خطے پہ پہنچے اور اس کے بعد بھی وہ گناہوں سے باز نہ آئے. تو اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے اس مبارک بادل کے سایہ کے بالکل قریب پہنچ چکا کہ وہ بادل برسنے کے قریب ہے, چند ہی ایام باقی ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی, اللہ تعالیٰ کی بخششوں کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرتوں کی بارشیں شروع ہونے والی ہیں. گناہگار بڑے بڑے گناہوں کو لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے بڑے بڑے گناہوں کو لمحے بھر کی ندامت اور لمحے بھر کی توبہ اور استغفار کی بدولت معاف فرمانے والے ہیں. ان لمحات کے اندر پاک و صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے, سابقہ زندگی پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے اپنی زندگی میں پایا, کیا کھویا, کیا کمایا. زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی چلی جا رہی ہے. یہ جو سال پورا ہونے پر بچوں کی سالگرہ منائی جاتی ہے, پھر ذرا اور بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر دو تین چار پانچ ہر سال کے اوپر سالگرہ منائی جاتی ہے. تو بظاہر تو یہ سالگرہ خوشیوں کے ساتھ منائی جاتی ہے, لیکن اگر حقیقی نگاہ ڈالی جائے تو یہ سالگرہ سالگرہ کے معنی میں ہے کہ ایک سال زندگی کا گر گیا. ہماری زندگی جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے وہ قسط وار ہے, جس کی جتنی زندگی کے سال ہیں ایک سال اس کو ملا اور اس سال کے فیصلے اسی شب برات میں کر دیے جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سال کس کو کتنا رزق ملے گا, اس کے نصیب اس سال کیسے رہیں گے, خوشیاں ملیں گی یا غمی آئے گی, کون جیے گا کون مرے گا, کس کو صحت ملے گی کس کو مرض ملے گا, سارے حالات سارے معاملات لوح محفوظ سے لے کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ یہ سال بھر کا پورا نقشہ تمہارے سامنے ہے, اس ترتیب سے پورا سال کا نظام چلے گا. تو یہ سال جو ہمیں زندگی کے ملے ایک سال پورا ہونے پر جس کو ہم سالگرہ کے طور پر خوشی کے طور پر مناتے ہیں کہ آج بچہ 7 سال کا ہو گیا, آج بچہ 10 سال کا ہو گیا, آج بچہ 15 سال کا ہو گیا, تو یہ تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال گر گیا, دوسری سال دوسرا سال گر گیا, اگلے سال ایک سال اور گر گیا. جو ہم نے سال گوا دیا, جو سال گزار دیا, اس پہ ذرا ایک نگاہ ڈالی جائے کہ اس میں ہم نے کتنی نیکیاں کی, کتنی اچھائیاں کی, کیا کام ہم نے ایسا کیے, کیا کیا اچھائیاں ایسی کی کہ جو بارگاہ رب ذوالجلال میں وہ دکھانے کے قابل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے. تو میں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ, جس کثرت کے ساتھ آپ شعبان المعظم کے اندر روزے رکھتے ہیں, اتنی کثرت سے آپ کسی دوسرے مہینے میں روزے نہیں رکھتے, آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے. لوگوں کی اکثریت اس سے غفلت کا مظاہرہ برتتی ہے, غفلت کا مظاہرہ کرتی ہے, اور لوگوں کی اکثریت اس سے غافل رہتی ہے. حالانکہ یہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے سال بھر کے اچھے اور برے اعمال بارگاہ رب ذوالجلال میں پیش کیے جاتے ہیں. تو فأحب, میری چاہت یہ ہے, میری پسند یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس مبارک مہینے میں پیش ہوں, انا صائم, تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اس لیے میں اس پورے مہینے تسلسل کے ساتھ بکثرت روزے رکھتا ہوں, نہ جانے اس مہینے کے کون سے دن میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہوں, تو اس دن میں روزے سے ہوں تاکہ اللہ کو پتا ہو کہ میرا بندہ میری خاطر بھوکا اور پیاسا ہے. تو یہ شعبان کا مہینہ ایک طرف تو بندوں کے سال بھر کے جو اعمال ہیں وہ فرشتوں کو سپرد کیے جانے والا مہینہ ہے, اور دوسری طرف سال بھر کے جو بندوں کے اعمال خیر اور اعمال شر ہیں ان کو اللہ کی طرف بارگاہ رب ذوالجلال میں پیش کیے جانے کا مہینہ ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بھی روزے رکھا کرتے تھے اور ہفتہ وار آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن, ان دو دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزوں کے رکھنے کا معمول تھا. جب صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ دو روزے آپ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں تو فرمایا کہ پیر کے دن کا روزہ تو میں یوں رکھتا ہوں کہ یہ دن میری پیدائش کا دن ہے. اس دن میں شکرانے کے طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہوں, اپنے رب کی خاطر روزہ رکھتا ہوں. اور جمعرات کے دن کے بارے میں فرمایا کہ جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں ہفتے وار کے حساب سے پیش کیے جاتے ہیں, تو میری یہ چاہت ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے اس ماہ مبارک کو بڑے اہتمام کے ساتھ روزوں کے اندر گزارا اور پھر ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے جس میں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس شعبان کی جو 15ویں شب ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا, جس کو امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر تفصیل کے ساتھ نقل فرمایا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ اذا کانت لیلۃ نصف شعبان, جب شعبان کے آدھے مہینے کی رات آ جائے یعنی 15ویں شب جب آ جائے, فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا, تو اس کی رات کو تم قیام کرو اور اس کے دن کا تم روزہ رکھو. اور پھر آپ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی, فإن اللہ تبارک و تعالی ينزل لغروب الشمس الى سماء الدنيا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات میں سورج کے غروب ہونے کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں, الا من مستغفر فاغفر له, الا من مسترزق فارزقه, الا من مبتل فاعافيه, الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں جیسا کہ اس کے شایان شان ہے, اور اس کے بعد اعلان فرماتے ہیں, ہے کوئی بخشش اور مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کی بخشش کر دوں, تاکہ میں اس کو معاف کر دوں, تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں, ہے کوئی رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں, ہے کوئی مصیبت زدہ کہ وہ مجھ سے اپنی مصیبت کے لیے عافیت طلب کرے کہ میں اس کو عافیت عطا کروں. اس طرح مسلسل ساری رات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے منادی مقرر کر دیا جاتا ہے, جو ایک ایک چیز کا ایک ایک ضرورت اور ایک ایک حاجت کا نام لے لے کر بندوں کی طرف خطاب کرتا ہے اور اعلان کرتا چلا جاتا ہے کہ ہے کوئی ضرورت مند, ہے کوئی محتاج, ہے کوئی پروردگار سے مانگنے والا, ہے کوئی گڑگڑانے والا. تسلسل کے ساتھ ساری رات اعلان ہوتے رہتے ہیں اور جو شخص بھی متوجہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے, اس کی پکار پر لبیک کہا جاتا ہے. وہ بارگاہ تو وہ ہے کہ جو مشرک ساری زندگی سنم 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 پکارتا رہا تو اس پتھر کے بت نے کبھی پلٹ کر جواب نہ دیا, غلطی سے صرف ایک بار اس کی زبان سے نکلا سمجھ آواز آئی, کہ بندے کیا کہتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے. حیران رہ گیا کہ ساری زندگی سنم کو پکارتا رہا تو کوئی جواب نہ آیا, ایک بار سمد کو پکارا رب ذوالجلال جو بے نیاز ذات ہے فوراً متوجہ ہو کر اس مشرک بندے کی طرف خطاب کر کے کہتے ہیں مانگ بندے کیا مانگتا ہے. تو وہ ذات گناہ گاروں کے لیے بخشش اور مغفرت کے اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ جس کو میں معاف کر دوں, ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ جس کو میں رزق عطا کروں, ہے کوئی مصیبت زدہ کہ وہ مجھ سے عافیت مانگے تو میں اس کو عافیت عطا کر دوں. اس طرح تسلسل کے ساتھ اعلان پہ اعلان ہوتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ صبح صادق تک یہی سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے. تو یہ مبارک رات جو اللہ پاک نے ماہ مبارک سے پہلے رکھی اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے, گناہگار بندوں کو نہلانے کے لیے, ان کی دھلائی اور صفائی اور منجائی کے لیے، ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے کہ پہلے سے پہلے وہ اپنے گناہوں کی آلودگی سے دور ہو جائے، صفا ستھرے ہو جائے، جس طرح محرم احرام باندھنے والا احرام باندھنے سے پہلے نہا دھو کر صاف ستھرا ہو کر پھر احرام کی چادریں لپیٹ کر پھر تلبیہ پڑھ کر احرام میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے یہ رات رکھ دی کہ اس رات کے آنے پر تم پہلے سے پہلے اپنے گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے، اپنی معصیتوں سے توبہ تائب ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ، استغفار کرو، گناہوں پر آنسو بہا لو اور بخشش مانگ لو، پہلے سے پہلے پاک و صاف ہو جاؤ تاکہ پھر وہ مبارک مہینہ جو آ رہا ہے اس میں صاف ستھرے انداز میں داخل ہو جاؤ۔ اس مبارک رات کے اندر بھی بہت سارے محروم القسمت ایسے ہیں جو نہ قدرے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار مارے، جن کے لیے اس مبارک رات میں بھی رحمت کے فیصلے نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو طیبہ طاہرہ امت کی والدہ ماجدہ بہت ہی پاکیزہ خاتون ہیں کہ جن کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کا پورا ایک رکوع ان کی پاکیزگی میں اتار دیا اور پھر فرما دیا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ جو منافقین نے الزام لگایا تھا تو یہ الزام انہی کے منہ پر پڑے۔ نبی کی ذات عالی جس طرح بلند و بالا، آپ کی ازواج مطہرات بھی بلند و بالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عظمتوں والے، شان والے، اسی طرح اللہ پاک نے قرآن کریم میں امت کی ماؤں کو جو ازواج مطہرات کہلاتی ہیں فرما دیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا درجہ اور رتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ ان ازواج مطہرات کے اندر بھی اللہ پاک نے نمایاں شانیں رکھی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا رتبہ اور مقام وہ نمایاں انداز کا ہے اور پھر باقی ماندہ ازواج مطہرات میں ہر زوجہ محترمہ اپنی ایک نمایاں شان رکھتی ہے، اور بالخصوص ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے ذریعے سے نصف علم امت کو ملا ہے۔ ازدواجی معاملات ہوں، خواتین سے متعلق معاملات ہوں، نجی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، دین کا وہ حصہ جو ہماری معاشرت سے تعلق رکھتا ہے اس میں اکثر اور بیشتر جو مسائل دریافت کیے، جو وضاحتیں طلب کی، وہ ہماری والدہ ماجدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو امت کی بہت بڑی مخزنہ ہے کہ جنہوں نے امت کے اوپر احسان کیا کہ جا بجا سوالات کر کے اور وضاحتیں دریافت کر کے امت کے لیے مسائل کو آسان کر دیا۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو شعبان کی جو رات ہے یہ نصف شعبان کی رات، جس کو ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں، جہنم سے آزاد ہونے والی رات، گناہوں سے آزاد ہونے والی رات، دنیا سے بیزار ہونے والی رات، کسی بھی چیز سے انسان بری ہو جائے، دور ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی رحمت میں آ جائے، اللہ کے ساتھ لپٹ جائے، اللہ کا بندہ بن جائے اور اللہ کا حقیقی لحاظ سے جس انداز سے غلام بننا ہے اس انداز سے بن جائے، تو یہ رات اس لحاظ سے شب برات کہلاتی ہے۔ فرماتی ہے کہ اس رات میں جبریل امین تشریف لائے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ بخشش بھی اللہ تعالیٰ ہر ایرا غیرا نتو خیرا کی نہیں فرماتے، جس طرح اللہ پاک نے دین اسلام ہر ایک کو عطا نہیں فرمایا، ایمان کی دولت اللہ پاک نے طلبگاروں کو عطا فرمائی، وفاداروں کو عطا فرمائی، ان لوگوں کو عطا فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ کے سچے وفادار وفشعار بندے تھے، ورنہ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سگے رشتے دار، آپ کے سامنے آنے جانے والے، آپ کے ساتھ معاملات کرنے والے، اور بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین اسلام کی طرف دعوت دینے والے، اس کے باوجود بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوا تو ایسے افراد وہ محروم رہے، ایمان کی دولت ان کو نصیب نہ ہوئی۔ تو یہ ایمان کی دولت منتخب بندوں کو ملا کرتی ہے، چنے ہوئے بندوں کو ملا کرتی ہے۔ تو جس طرح نعمت ایمان یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم اپنی رحمت تم پر تھوپ دیں جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ طلب صادق چاہیے، تڑپ چاہیے، پیاس چاہیے۔ جب انسان کے اندر پیاس ہوتی ہے تو پانی اس کو ملتا ہے، بغیر پیاس کے انسان پانی نہیں پیتا، بغیر بھوک کے انسان کھانا نہیں کھاتا۔ تو بغیر تڑپ کے انسان کو نہ ایمان ملتا ہے، نہ ہی اللہ ملتا ہے، نہ اللہ کا رسول ملتا ہے، نہ ہی اللہ والے ملتے ہیں۔ ایک بزرگ سے ان کے مرید نے کہا تھا کہ حضرت کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تم مچھلی لے لو وافر مقدار میں، اس کو نمکین کر کے تل لو اور بھوکے رہو۔ جب خوب بھوک رچ بس کے لگنے لگے، خوب اس مچھلی کو رچ کے کھاؤ، لیکن ساتھ میں پانی نہ پینا۔ اس نے کہا تو بڑا آسان نسخہ کہ مچھلی بھی کھاؤں گا اور آقا کا دیدار بھی نصیب ہوگا، مارے کے نہیں آ رہے۔ تو اس نے تیاری کی، بھوکا پیاسا رہا، جب بھوک لگنے لگی وافل مقدار میں مچھلی لی، اس کو نمکین کر کے تل لیا اور پھر کھانا شروع کیا۔ کھاتے 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 سحر ہو گیا۔ انہوں نے چونکہ شرط لگائی تھی پانی نہ پینا، بغیر پانی پیے سو جانا، تو یہ سمجھا کہ جب میں سو جاؤں گا تو مچھلی کھاؤں گا، ایک طرف تو پیٹ بھرا ہوا ہوگا، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ بھرے پیٹ خوب مچھلی کھا لینے کے بعد سو گیا، تیاری کر کے۔ اب جب سویا، مچھلی جب انسان کھاتا ہے تو مچھلی کھانے کے بعد خصوصیت یہ کہ مچھلی جب انسان کھائے تو شدید پیاس لگتی، جس طرح چاول کھانے کے بعد پیاس لگتی۔ تو اب سو تو گیا، اول تو شروع میں نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہا تھا، نیند نہ آئے، پیاس کی شدت کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑے، اور اللہ اللہ کر کے نیند آئی تو اسی پیاس کی شدت سے سوچو بچار میں سویا، آنکھ لگ جانے کے بعد خواب میں بھی اس کو پانی دکھائی دے ہر طرف۔ اس طرح بھوکا آدمی اگر بھوک سے سو جائے تو خواب میں اس کو دعوتیں دکھائی دیتی ہیں، کھانے پینے دکھائی دیتے ہیں۔ تو وہی حال اس کا ہوا کہ سو تو گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو کہاں ہوتی، ساری رات اور پوری نیند وہ پانی پیاس اور پانی پینا اور پانی کی طرف جانا، یہ اسی تگو دو کے اندر ساری رات گزر گئی۔ صبح اٹھا تو شدید پیاسا تھا، اپنے کانٹے پڑ رہے تھے، جلدی جلدی اپنی پیاس بجھائی، اپنے حضرت کے پاس گیا اور جا کر کہا حضرت آپ نے نسخہ جو تجویز کیا تھا وہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میں نے تو بڑی محنت کی، مچھلی خریدی بڑی مہنگی اور محنت کر کے تلا کھایا سب کچھ کیا لیکن دیدار نصیب نہیں ہوا۔ تو کہا کہ پھر کیا ہوا، رات کو کیا ہوتا رہا، کیا ملا؟ کہا کہ ساری رات پانی کی تگوتوں میں پھرتا رہا، پیاس اتنی شدید لگی ہوئی تھی کہ بس خواب کے اندر پانی اور گلاس اور تالاب اور حوض اور یہی چیزیں دکھائی دیتی رہی۔ اس پر انہوں نے پھر اس کو سبق سکھایا، فرمایا کہ جتنی طلب تمہارے اندر رات کو سوتے وقت پانی کی تھی کہ پیاس لگ رہی تھی، پانی پینے کو دل چاہ رہا تھا لیکن پانی نہ پیا، اپنے اندر پہلے اتنی پیاس پیدا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی کہ رات دن صبح شام عاشق اور دیوانے بن جاؤ، آپ کے سچے غلام بن جاؤ، رات دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دل و دماغ کے اندر بسا لو کہ تم جب سو تو یقیناً تم کو رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ جس طرح پانی کی طلب لے کر سویا تو ساری رات پانی دکھائی دیتا رہا، اسی طلب کے ساتھ اپنے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بساؤ، عشق کو بساؤ تو کیوں دیدار نصیب نہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ بغیر طلب کے، بغیر پیاس کے، بغیر تڑپ کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. تو ایمان بھی اللہ پاک نے نصیب والوں کو دیا، طلب والوں کو دیا. تو میں نے عرض کیا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ جبریل امین تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ اس شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی ایک بہت بڑی تعداد کی مغفرت فرماتے ہیں اور پھر اس کی کثرت کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ اس زمانے میں عرب کے جو قبائل تھے اس میں سب سے بڑا قبیلہ تھا قبیلہ بنو کلب، اور اس قبیلے کی جو بکریاں تھیں وہ عرب کے تمام قبائل کے اندر سب سے زیادہ بکریوں والا قبیلہ یہ قبیلہ بنو کلب تھا. تو پھر اس کی مثال دی جبریل امین نے کہ جس طرح قبیلے بنو کلب کی جو بکریاں ہیں جو کثیر تعداد میں ہیں ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں کی مقدار اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں اپنے گناہگار بندوں کی بخشش فرماتے ہیں. تو یہ بخشش آوارہ گردی کرنے والوں کے لیے نہیں ہوتی، پٹاخے پھوڑنے والوں کے لیے نہیں ہوتی، بدعات اور رسومات کرنے والوں کے لیے نہیں ہوتی. ان بندوں کو بخشش ملتی ہے جو روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور نگاہیں جھکا کر دو بول اللہ تعالیٰ کے سامنے بول نہیں پاتے کیونکہ پیچھے اپنی زندگی میں ساری سیاہ کاریاں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں. ایسے ندامت کے ساتھ سر جھکانے والے، آنسو بہانے والے اور دل کی گہرائی کے ساتھ ندامت کا اظہار کرنے والے ان کو اللہ پاک اس مبارک رات میں اس کثرت کے ساتھ بخش دیتے ہیں جس کثرت کے اندر قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے کثیر بال ہیں. لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو محروم القسمت رہ جاتے ہیں، جن میں سے ایک تو ہے مشرک. ظاہر ہے کہ مشرک تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا سرکش اور باغی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک، اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق، اللہ تعالیٰ ہی اس کا رازق، اللہ تعالیٰ ہی اس کو زندگی دینے والے، نعمتیں دینے والے، سارے کے سارے اس کے معاملات بنانے والے. لیکن وہ ایسا ناقدرہ ہے کہ وہ اپنے مالک کو مالک بھی تسلیم نہیں کرتا، اپنے خالق کو خالق ہی تسلیم نہیں کرتا، اپنے رازق کو رازق ہی تسلیم نہیں کرتا. بے شمار اس نے اپنے انداز قائم کیے ہوئے ہیں. کوئی سورج کو اپنا معبود مانتا ہے، کوئی چاند کو، کوئی ستاروں کو، کوئی درخت کو، حتیٰ کہ کوئی تو اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے بتوں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنا معبود ماننے لگ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب انسان کے نصیب کھوٹے ہوتے ہیں زینا لہم اعمالہم، ہم ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں کہ جب وہ ہمارے نہ رہے تو ان کے یہ سارے دنیاوی کرتوت ان کے لیے مزین ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کارنامے کر رہے ہیں، لیکن وہ سارے دھوکے ہوتے ہیں. وہ پھر اپنے ہی ہاتھ کے ایک پتھر ہے، اس پتھر کو تراش کر سر بنا لیا، ہاتھ بنا لیا، ناک آنکھیں بنا لی، وجود بنا لیا، آلتی پالتی مال کر بٹھا دیا، سجا دیا، اسی کے سامنے ساری زندگی سجدے رگڑتے رہے، کچھ بھی نہ ملا. کوئی کس انداز سے، کوئی کس انداز سے، اور بہت سے دھوکے میں پڑ کر کلمہ گو ہونے کے باوجود، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعتراف کرنے کے باوجود، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا اعتراف کرنے کے باوجود، لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود نہیں کائنات میں، پوری کائنات کے اندر لا الہ کوئی بھی معبود نہیں الا اللہ سوائے ایک اللہ کے، محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، زبان سے اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس گواہی کے باوجود کلمہ گو مسلمان ہے لیکن عقیدے کے لحاظ سے مشرک. کوئی کسی پیر کے چکر میں پڑ کر اس کے سامنے جا کے حاجتیں مانگتا ہے، کوئی کسی فقیر کے چکر میں پڑ جاتا ہے، کوئی کسی درگاہ پہ جا کر منتیں مانگتا ہے، کوئی بچے مانگتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی روزیاں مانگتا ہے، کوئی نوکریاں مانگتا ہے، کوئی شادی کے لیے وسیلے دیتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی اور مخلوق کے اندر راندہ درگاہ کرنے والی. اللہ کا ایک ڈر جس نے پکڑ لیا ساری کائنات اس کی غلام بن جاتی ہے، ساری کائنات اس کی خادم بن جاتی ہے. اور جس نے اللہ کا در چھوڑ دیا وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایسی رسوائیاں دیتے ہیں کہ وہ دنیا کا جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتا ہے لیکن تب بھی اس کو اپنے مقاصد حاصل نہیں ہوتے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کا ہم پلہ اس کائنات کے اندر کوئی ہے ہی نہیں کہ انسان کسی اور کے پاس چلا جائے, کسی اور کو اپنا معبود بنا لے, کسی اور سے اپنی ضروریات مانگے. رب ذوالجلال کی ذات ہے جو انسان کو بنانے والی بھی ہے, اس کو خالق کہا جاتا ہے, وہی اس کی مالک بھی ہے. جس نے بنایا وہی اپنے بندوں کے ساتھ مالکانہ حقوق رکھتا ہے. چاہے تو سارے کافروں کو جنت میں داخل کر دے, چاہے تو سارے مسلمانوں کو جہنم میں داخل کر دے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اللہ کی ذات سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. چاہے تو ساری مخلوق کو پکا مومن مسلمان بنا دے, چاہے تو ساری انسانیت کو پکا کافر بنا دے, اس کے قبضے قدرت میں ہے, کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. بنی اسرائیل کے دو افراد تھے, ایک نیک تھا اور ایک گناہگار تھا. تو نیک آدمی بات بات پہ گناہگار کو ٹوکتا تھا, برائی نہیں کر, گناہ نہیں کر, ایسا نہیں کر, ویسا نہیں کر. تو وہ بھی گناہگار بھی گناہ کرتا تھا لیکن یہ اس کو ٹوک ٹوک کر ضد کر دیتا تھا. آخر ایک دن یہ تنگ آ کر جو گناہگار تھا کہنے لگا, کیا تجھے اللہ تعالی نے مجھ پر مسلط کیا ہے؟ ایک ایک بات پر مجھے ٹوکتا ہے, روکتا ہے. اس پر اس نے بنی اسرائیل کے فرد نے کہا کہ خدا کی قسم تجھے نہ تو اللہ تعالی بخشے گا نہ ہی تجھے جنت میں داخل کرے گا. بات ختم ہو گئی, دونوں کا انتقال ہو گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابق امتوں کے دو فردوں کا واقعہ بیان فرمایا. تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی, دونوں کو بلا لیا, نیکوکار کو بھی بدکار کو بھی. نیکوکار سے اللہ پاک نے پوچھا کہ کیا تجھے میری ملکیت پر مالک بنا دیا گیا, کہ تو میری مملوک کا مالک بن گیا, کہ تو میری ملکیت کے اندر تصرفات کرنے لگے؟ کہا کہ نہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تجھے کیا اختیار پہنچتا ہے کہ تو میرے گناہگار بندے کے اوپر قسم کھائے میری ذات کی کہ نہ تو میں اس کو بخشوں گا اور نہ ہی میں اسے جنت میں داخل کروں گا؟ تجھے یہ مالکانہ حقوق میری مملوک کے اندر کس نے دیے؟ جاہو جلال کے ساتھ اللہ پاک نے اس سے سوال کیا, فرمایا کہ جا میں نے تیرے لیے جہنم کا فیصلہ کیا, اور اپنے اس گناہگار بندے کے لیے فرمایا کہ جا میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کیا. وہ گناہگار بندہ گناہ کرتا تھا, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا لیکن اپنی عبادت پر گھمنڈ نہیں تھا, اور اللہ تعالیٰ سے گویا کہ وہ نا امید نہ ہوگا. گناہگار جیسے بھی ہو, اللہ تعالیٰ سے ربط و ضبط ہو, تعلق ہو, کبھی نہ کبھی اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت بخش دیتی ہے. اور یہ شخص نیکوکار تھا, اس کو گھمنڈ ہو گیا, قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ بھی سنا دیا کہ خدا کی قسم, نہ تو تجھے اللہ تعالیٰ بخشے گا اور نہ ہی تجھے جنت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا, گناہگار کو جنت میں بھیج دیا, نیکوکار کو جہنم میں بھیج دیا. وہ مالک اپنے مملوک کے ساتھ جو چاہے کرے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کا وہ پورا معاملہ ذکر فرمایا جو قیامت کے دن پیش آنے والا ہے, کیونکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ مسیح اللہ کو اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات کو تینوں کو ایک بنا دیا. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه, یقینا وہ لوگ پکے کافر ہیں, مصداق اس کے نصارہ ہیں, عیسائی, کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے. العیاذ باللہ, اللہ تعالیٰ کو تین افراد میں سے ایک قرار دیا. العیاذ باللہ, حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بیوی قرار دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا. کہا کہ یہ تین کا مجموعہ مل کر معبود ہے کائنات. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, اے عیسیٰ ابن مریم, کیا آپ نے میرے بندوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود بنا لو, شریک بنا لو؟ جلال والے سوال کو سن کر روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود یہ کہ اللہ کے کتنے مقرب اور اللہ کی ایک نشانی اور اللہ کے کتنے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اس سوال کے جلال کو سن کر ان کا جسم لرزہ اور درسا ہوگا، کب کبھی تاری ہو جائے گی اور ان کے جسم کی ہڈیاں چر چرائیں گی، جس طرح خشک لکڑی کو توڑا جاتا ہے تو چر چر جسم کی آواز آتی ہے، تو سال ہر سال تک وہ اللہ کے سامنے اس طرح کب کپاتے رہیں گے اور ان کے جسم سے چر چراہٹ کی آواز آئے گی، اور اس کے بعد جب ان کے ہوش بحال ہوں گے تو وہ جواب دیں گے کہ یا رب، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نے آپ کا پیغام آپ کے بندوں تک پہنچایا، میری کیا مجال کہ میں آپ کے بندوں کو اپنا اور اپنی والدہ کے لیے معبود بنانے کی دعوت دیتا، جب تک میں زندہ تھا آپ میرے سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے اور میرے جانے کے بعد وہ سارے بندے آپ کے ذمے تھے، اس پورے معاملے کے ہو جانے کے بعد آخر میں اللہ پاک نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو وہ مقولہ نقل فرمایا کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اے رب ذوالجلال، اگر تو اپنے ان شرک کرنے والے بندوں کو، مجھے اور میری ماں کو معبود بنانے والے بندوں کو عذاب دے تو بے شک وہ سارے کے سارے تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے، وہ تیرے بندے ہیں، وہ تیرے مملوک ہیں، تو جس طرح چاہے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ سارے تیرے بندے ہیں، لیکن وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اگر آپ ان کو بخش دے تو آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، آپ سے کون پوچھ سکتا ہے، اے اللہ آپ بخش دے، آپ کی بخشش کے اندر بھی تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر اس آیت کو دہراتے رہے، زار و خطاب روتے رہے اور یہی سفارش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے کرتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر آپ اپنے گناہگار بندوں کو، نافرمان بندوں کو عذاب دیں تو بے شک یہ آپ کے بندے ہیں، آپ اپنے بندے کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ کریں، آپ مالک ہیں، آپ ہی خالق ہیں، آپ جس طرح چاہیں اپنے مملوک کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کریں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن اے اللہ اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ تو غالب ہیں، آپ کے اوپر اور کوئی غلبے والا نہیں، آپ کے اوپر اور کوئی سوال کرنے والا نہیں، آپ سے تو لا یسأل عما یفعل، آپ کے کام کے بارے میں سوال کوئی کرنے والا نہیں، آپ بخش دیں، تو غرض یہ ہے کہ یہ اللہ کا دربار وہ دربار ہے کہ جس سے لگنے والا چمٹنے والا وہ بامراد ہوتا ہے، اس دربار کو چھوڑ کر دوسرے درباروں پر جانے والا محروم القسمت ہو جاتا ہے، تو اس مبارک رات کے اندر مشرک وہ محروم رہتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور دوسرا شخص کینہ پرور اپنے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ رکھنے والا، دشمنی پالنے والا اور اسی طریقے سے قطع تعلق کرنے والا، کہ جو رشتہ داروں کو رشتہ داری جوڑنے کے بجائے توڑنے والا ہو اور نبھانے کے بجائے دوریاں پیدا کرنے والا ہو، سگے سگے جو رشتے ہیں جن کو نبھانے کا حکم دیا، چاہے وہ رشتے ددیالی ہوں، ننیالی ہوں، یا پھر اپنے اطراف کے ہوں، بہن بھائیوں کے ہوں، یا میاں بیوی کے ہوں، سسرالی ہوں، یا پھر اپنی نسل کے ہوں، یہ پورا اللہ پاک نے خاندانی سلسلہ بنایا، قرآن کریم میں دونوں چیزوں کو بطور احسان اللہ پاک نے ذکر فرمایا، نسباً وصہراً، ایک طرف تو اللہ پاک نے نسبی رشتے بنائے، انسان تو بہت سارے ہیں، ان انسانوں کے اندر باپ دادا سے جو رشتے چلے آ رہے ہیں، دادا باپ چچا چچا کی اولاد پھپھیاں، اور پھر اس طرف ننیال میں نانا خالہ ماموں، اور پھر ان کی آل اولاد، پھر اپنے اطراف کے اندر بہن بھائی، پھر بھتیجے بھتیجیاں بھانجے بھانجیاں، اور پھر اس طرح نیچے جو رشتے بنتے ہیں، پھر اپنی اولاد کے اندر بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں، اور پھر نوازے نواسیاں، یہ جو سلسلے پورے اللہ پاک نے جال بنایا، اس کو قرآن کریم میں بطور احسان اللہ پاک نے نسب کے تحت ذکر فرمایا، اور دوسرا وہ سہرا سسرالی رشتے. یہ دونوں طرف کے رشتے ان رشتوں کے اندر نبھاؤ, جوڑ ربط و ضبط اور تعلقات کو باہمی استوار رکھنا. ضروری نہیں کہ انسان ہر وقت آئے جائے گھسا رہے اور موقع بموقع آئے جائے, آنے جانے کے بجائے تعلقات استوار ہو. ربط و ضبط اور باہمی جو تعلقات ہیں وہ جڑے ہوئے ہوئے کہ انسان کا سلام کلام کا معاملہ ہو, موقع بموقع آمد رفت کے سلسلے ہوں, لین دین کے معاملات ہوں, بڑے ہیں تو ان کے جو حقوق ہیں وہ ادائیگیاں ہوں, چھوٹے ہیں تو ان کے ساتھ جو شفقت کے معاملات ہیں وہ ہوں, اطراف کے اندر جو رشتے ہیں ان کا پورا دیکھ بھال ہو. تو یہ پورا ایک جال ہے رشتوں کا, یہی جال آخرت میں بھی کام آئے گا. رشتوں کے اندر جو نیک شوہر ہوگا اس کے ساتھ اللہ پاک اس کی بیوی کو اس کی آل اولاد کو داخل فرمائیں گے, اولاد اگر نیک ہے اس کے ساتھ اس کے آبا و اجداد کو ان کی بہن بھائیوں کو ان کو داخل فرمائیں گے. سفارشیں اس طرح دنیا کے اندر کام آتی ہیں آخرت میں بھی کام آتی ہیں. آخرت میں اللہ پاک نے ابھی سے بتا دیا انبیاء کی صدیقین و شہداء کی اور پھر نیک بندوں کی ولی اللہ کی حفاظ قرآن کی اللہ کے دوستوں کی اور نہ جانے کس کس کی وہاں سفارشیں کام آئیں گی. ابھی جو ہمارا سفر ہوا اس سفر میں ایک موقع وہ بھی آیا کہ جو ہندوستان اور پاکستان کے جو بارڈر ہے وہاں کا بارڈر وہاں پر جو ایک سلسلہ ہوتا ہے یہ شام کے وقت دروازہ کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے پھر آمد رفت اور وہ فوجی پریڈ کا ایک سلسلہ ہے. تو وہاں جانے کا موقع ہوا تو اس میں ایک عجیب نظارہ تھا. وہاں ہندوستانی ثقافت کے حساب سے چونکہ ظاہر ہے کہ وہ ہندو حساب سے اپنے کچھ ریکارڈنگ کے اوپر لگاتے ہوں گے, یہاں مسلمانوں کے حساب سے چیزیں نعرے تکبیر اور پاکستان زندہ باد اور اس طرح کے پرجوش نعرے وغیرہ. اسی میں جب ایک وقت آیا فکس پانچ بج رہے تھے شام کے تو وہاں انہوں نے ہندو حساب سے کوئی گیت ویت لگایا ہوگا تو یہاں مسلمانوں کی طرف سے بالکل دو بدو ترکی بترکی یہاں سے حرم محترم کعبہ مشرف کے مشہور اور معروف مؤذن شیخ علی احمد ملا جن کی اذان بہت معروف اور مشہور ہے, یہاں پر بھی ہر طرف وہ اذان گونجتی ہے تو بہت ہی زوردار وہاں اسپیکروں کا انتظام تھا. تو وہاں ان کا جب وہ شروع ہوا گیت بھی تو یہاں سے وہ اذان گونجدار شروع ہوئی, پھر اس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. پھر وہاں ان کے حساب سے کچھ شروع ہوا تو یہاں سے پھر حرم محترم کعبہ مشرفہ کے سب سے زیادہ محبوب شخصیت ہر دل عزیز امام محترم حضرت شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت چلائی گئی. تو وہ ایک عجیب گویا کہ روح پرور منظر تھا. بظاہر تو وہ ایک تماشا ہوتا ہے دکھا ہوا کہ وہاں اور یہاں اور ایک پریڈ اور یہ اور وہ دو بدو مقابلہ تھا, لیکن ان چیزوں سے ایمانی جذبے بھڑکتے ہیں اور وطن عزیز کی محبت اجاگر ہوتی ہے. تو وہاں ایک منظر جو ہم نے دیکھا اس کو دیکھ کر آخرت کی یہ سفارش والے منظر سامنے آئے. کہ وہاں دو طرح کا سلسلہ تھا اسٹیڈیم کی طرح, ادھر بھی پوری اوپر تک نشستیں تھیں اور اس میں آگے وی آئی پی سلسلے تھے کہ سیٹیں وی آئی پی بالکل اگلی نشستیں. تو اس کے اندر جو عام حضرات آنے والے ایک طرف مرد حضرات کے بیٹھنے کا انتظام, دوسری طرف خواتین کے بیٹھنے کا انتظام بالکل اسی طرح وہاں سامنے ہندوستانی گیٹ کے اس طرف ادھر مرد اور عورتوں کا انتظام. تو اس میں یہ سلسلہ ہے کہ جو شخص کوئی تعلق والا ہو کسی بھی آفیسر سے کسی بھی فوج کے بڑے سے کوئی تعلق ہو کوئی سفارش ہو کوئی لکھت پڑھت ہو تو وہاں باقاعدہ پاس بنتا ہے ان کے لیے. پھر وہ جو آگے اہتمام کے ساتھ جو کرسیاں لگی ہیں بالکل آگے تو اس میں باقاعدہ پوری فیملی کو ساتھ بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے. تو میں اس انداز سے اس زاویے سے دیکھ رہا تھا کہ ہمیں بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہاں جہاں ہم رکے ہوئے تھے ان کے ایک تعلق والے تھے جو پاک فوج کے سپاہی تھے وہ آئے ہمارے ساتھ اور وہ آگے آگے موٹر سائیکل پر ہو گئے. تو وہ گویا کہ ہمارے سفارشی تھے, ہم سارے گاڑی میں بھرے ہوئے تھے پوری فیملی کے ساتھ. تو وہ فوج کی جہاں ناکہ بندی تھی جہاں وہ چیک ویک کرتے ہیں کہ پاس ہے تو ٹھیک ہے, وہ ہمیں لے کے سیدھے چلے اور بتائے کہ میرے ساتھ ہے. تو بغیر باس پرس کیے بغیر چیکنگ کیے وہ سیدھے ہمیں لے کے چل دیے. جاتے 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 بالکل اختتام پر جہاں وہ دروازہ شروع ہوتا ہے جہاں سے داخلہ ہوتا ہے تو بالکل اس کے قریب لے جا کر گاڑی رکوائی. تو وہ دوسرے ذمہ دار آیا, اس نے کہا کہ یہ نو پارکنگ ایریا, آپ گاڑی اپنی پارکنگ میں لے جائیں. تو وہ فوراً سامنے آگے کہا کہ یہ میرے ساتھ. اچھا ٹھیک, تو میں اس زاویے سے دیکھ رہا تھا کہ تعلقات جس طرح دنیا میں کام آتے ہیں آخرت میں بھی اللہ والوں کے تعلقات اس طرح کام آئیں گے. وہ پھر سینہ تانے آگے آگے چل رہا تھا, ہم پوری فیملی اور ہمارے وہ جو میزبان تھے وہاں, وہ ہمارے ساتھ ساتھ, ہم پورا گروپ گئے آگے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بھی اس نے لے آ کے سامنے بھی کوئی اچھی نشستوں پہ بٹھا دیا, خود بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا. ابھی وہ تقریب شروع ہونے میں کچھ وقت باقی تھا, تو وہاں جو ذمہ داران حضرات تھے, اس منظر کو جب میں نے دیکھا تو وہ آخرت کا منظر میرے دماغ میں گھوم رہا تھا کہ مختلف فوج کے افراد, کوئی باوردی, کوئی بلا وردی, وہ اپنے اپنے تعلقات کے حساب سے مختلف, ظاہر دنیا زمانے کے لوگ وہاں اس منظر کو دیکھنے آتے ہیں, سیاح بھی آئے ہوئے تھے. تو مختلف فیملیاں, مختلف افراد, مختلف گروپ کی شکل میں جب وہ آتے ہیں, تو عام آدمی جس کا کوئی سفارش ہی نہیں ہے اس میں, تو مرد اس طرف جا کر بیٹھ جاتے ہیں, عورتیں اس طرف, آپس میں دونوں کی دوری, اور جو تعلق والے ہیں تو آگے آگے اس کے ایک فوجی, ساتھ میں اس کے ایک گروپ, کسی کے ساتھ دو افراد, کسی کے ساتھ چار افراد, کسی کے ساتھ دس افراد, کسی کے ساتھ مختلف الگ الگ فیملیاں. وہ سیدھا سیدھا آئے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تم کیوں لا رہے ہو, کہاں, بس وہ چونکہ ایک باوردی اس کے ساتھ موجود ہے, وہ اپنے اپنے درجے اور رتبے کے حساب سے, جو بڑا آفیسر ہے وہ بالکل آگے والی صف میں, جو تھوڑا سا درمیان کا ہے وہ تھوڑا سا بیچ کے ہیں, جو اور تھوڑا سا وہ اور پیچھے. تو اس انداز سے ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی اپنی ایک ٹولی لیے چلا آ رہا تھا. تو یہی حال آخرت میں بھی ہوگا, سفارشیں وہاں پر بھی کام آئیں گی, کوئی چھوٹی ٹولی لے کر چلا آئے گا, کوئی بڑی, اور کوئی پورا جمع غفیر, اور کوئی پورا جلوس لے کر چلا آ رہا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ پاک نے یہ اعزاز دیا ہے کہ اس کو اللہ پاک نے مختلف انداز سے مختلف سفارشیں کرنے کے, گویا کہ یہ اعزاز بخشے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ پاک کے وہ بندے جو اس سے تعلق جوڑنے والے ہیں, جو اس کے بننے والے ہیں, تو آخرت میں اللہ پاک ان کے کام بنائیں گے. دنیا میں بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے اچھے معاملات فرماتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو اس حدیث مبارک میں فرمایا کہ اللہ پاک بکثرت اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں, مگر مشرک محروم رہ جاتا ہے. کینہ پرور جو دل کے اندر بغض عداوت رکھتا ہے, نفرت رکھتا ہے, دوسروں کے لیے دشمنی رکھتا ہے, اور اسی طریقے سے رشتہ داری کو توڑنے والا, قطع تعلق کرنے والا, یہ بھی ایسی رات میں بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور خطرناک نقصان دہ چیز جو حضرت جبرائیل امین نے بیان فرمائی, فرمایا کہ مسبل ازار, اپنے ٹخنوں کو چھپانے والا, وہ بھی اس مبارک رات میں رب ذوالجلال کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں. ٹخنے چھپانا معاشرے کا دستور بن چکا ہے. بظاہر فیشن نظر آتا ہے کہ قوم کے اندر مردوں کی اکثریت, اس پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو چھوٹی عمر سے لے کر بڑی عمر تک کے افراد اس لاپرواہی کے اندر چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اکثریت کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار, ٹخنوں کا وہ حصہ جو انسان کے لباس سے چھپا رہے وہ جہنم میں جلایا جائے گا. ظاہر ہے کہ جہنم میں جلائے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ٹخنے کو لے جا کر جلا دیا جائے باقی انسان وہاں بیٹھا رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ٹخنا جلے گا تو ٹخنے والا بھی جہنم میں جائے گا. اس معمولی سی لاپرواہی کے چکر میں اور اس معمولی سے فیشن کے چکر میں انسان اتنا خطرناک وبال اپنے لیے مول لیتا ہے, اور پھر ایسی مبارک رات کے اندر بھی وہ محروم رہ جاتا ہے. تو یہ چیز مردوں کے لیے لازمی ہے کہ مرد اپنے لباس کے اندر, چاہے تہبند ہو, چاہے شلوار اور پاجامہ ہو, چاہے آج کے زمانے میں پینٹ ہو یا اور کوئی اس طرح کا لباس ہو, تو وہ اس حد تک ہو کہ ٹخنا اس میں کھلا رہے. البتہ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنے ڈھک کے رکھیں, کیونکہ ان کے لیے صدر کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے جسم کو چھپانے کا حکم ہے, تو وہ زیادہ لمبی آستین ہے, اور اپنا گھونگھٹ ڈال کے رکھیں اور چلوار کے اندر بھی ٹخنے چھپا کے رکھیں تو ان کے لیے اسی میں زیادہ پردہ ہے. تو غرض یہ کہ فرمایا کہ ٹخنے ڈھکنے والا, اور اسی طریقے سے وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو وہ بھی اس مبارک رات میں محروم رہ جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی اس کثیر تعداد کی بخشش کے باوجود وہ اس بخشے ہوئے افراد کے اندر داخل نہیں ہو پاتا. اور ایک وہ شخص کہ جو ہمیشہ شراب کا عادی ہو, دائمی شراب پیتا ہو, شراب کا ایسا رسیہ ہو کہ اس کے بغیر اس کو چین نہ آتا ہو. اس شراب کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ رجس من الشیطان, جس کو شیطان کا پیشاب کہا جا سکتا ہے یا شیطان کا فضلہ, رجس گندگی کو کہا جاتا ہے, جو نجاست جو گندگی خارج ہوتی ہے. فرمایا کہ یہ شراب شیطان کا فضلہ ہے, شیطان کی گندگی, اس گندگی کو انسان منہ پہ لگائے اور اس حد تک کہ مسلمان ہو, جس زبان سے وہ اللہ کا نام لے, جس زبان سے وہ کلمہ پڑھے, جس زبان سے وہ ایمان کا اعتراف اور اقرار کرے, اس زبان کے اوپر شیطان کی گندگی کو ڈال دے, اور پھر اس پاک وجود کے جس وجود کے اندر دل, جس دل کے اندر ایمان, اس پاک وجود کے اندر انسان نجاست کو انڈیلے, جس کا نام شراب رکھا گیا, جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر رجس من عمل الشیطان, شیطان کی غلاظت, شیطان کا فضلہ, شیطان کی نجاست قرار دیا ہو, تو یہ بہت ہی زیادہ گویا کہ نا اہلی کی بات ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں اپنے اندر گندگی انڈیل رہا ہے. تو ایسا شخص بھی اس مبارک رات میں محروم رہ جاتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے تیاری کے لیے ایک مبارک رات دی, ایک مبارک دن دیا. اس مبارک رات کے اندر بے شمار فیصلے کیے جاتے ہیں, اور پھر سال بھر کے معاملات فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں, بندوں کے معاملات اور ان کے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس مبارک رات میں بے شمار طلبگاروں کو, گناہگاروں کو, ندامت والوں کو بخش دیا جاتا ہے کہ جن کے دل میں ڈر ہو, خوف ہو, اللہ کی بارگاہ کے اندر جو حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والے ہوں, تو ایسے بخشش مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ہی پاک و صاف فرما دیتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں, ہم اس مبارک رات کو پار کر کے ان مقدس ایام میں داخل ہو چکے ہیں کہ جو گویا کہ ہمارے لیے بمنزل ہے حدود حرم اور حرم کعبہ مشرفہ کے درمیان حدود ہے. تو جس طرح وہاں انسان پاکیزہ انداز سے ذکر و اذکار کرتا ہوا اور صاف ستھرے انداز میں با وضو رہ کر آگے بڑھتا ہے, تو ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ان ایام میں اپنی سابقہ زندگی پر نظر ڈال کر جو بھی ہماری لغزشیں ہیں, کوتاہیاں ہیں, خطائیں ہیں, جو بھی نافرمانیاں ہم سے ہو چکی, ان تمام کے اوپر سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہا لیں, اور اپنے ظاہر کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں, باطن کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, گناہ کے اندر جو ظاہری گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو, جو باطنی گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو. ظاہر الاسم ظاہری گناہ, باطن جو باطن کے گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو. ان دونوں گناہوں سے بچو, کیونکہ ظاہری گناہ بھی تمہارے لیے نقصان دہ ہیں جس طرح باطنی گناہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں. تو میرے محترم بزرگوں, اپنے ظاہر کی بھی حالت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اپنی شکل و صورت کو, اپنے زاویے کو دیکھ لیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر, کہ اگر اس شکل و صورت کو آقا کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ آپ کا امتی ہے تو آیا میں جچوں گا کہ نہیں. آقا کو اور پھر احکم الحاکمین اپنے مالک کے سامنے میں منہ دکھانے کے قابل ہوں کہ نہیں. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزے شہید رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی کے آخری تقریر کے اندر جو انداز اختیار کیا تھا اس میں جو ایک بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرمایا, ان کے حوالے سے یہ بات نقل کی. فرمایا کہ اگر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جب سامنا ہو ہماری صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسی نہ ہو خدا نہ خواستہ. تو اگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سوال کر لیں کیا تم کو میری صورت سے محبت نہ تھی, کیا تم کو میری صورت پسند نہ تھی کہ تم نے مجھ جیسی صورت نہ بنائی, تو بتاؤ اس وقت کیا جواب دو گے؟ لمحے بھر کے لیے انسان یہ سوچ لے کہ ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے جس کو صورت اور سیرت کہا جاتا ہے یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں. کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا خاتمہ اس انداز سے ہو جائے کہ ہماری شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے جدا ہو, فرق ہو, اور پھر سوال ہو جائے کیا تمہیں میری صورت پسند نہ تھی, کیا تمہیں میری شکل و صورت سے محبت نہ تھی کہ تم میری شکل و صورت کو اپناتے, تو ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کوئی بات نہ ہوگی. تو اس لحاظ سے چاہیے تو یہ کہ زندگی تو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے, لمحے بھر کا بھروسہ نہیں ہوتا. شب برات میں فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو اس سال زندگی ملے گی, کس کو اس سال موت ملے گی. کل ہی شام جو پہلا دن تھا شب برات کے بعد, سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے وفات پائی ہوگی کل ہی کل میں, لیکن کل شام جو گرو مندر کی چوک کے اوپر فائرنگ ہوئی اس میں ہمارے جو مدرسہ ہے جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن, دو ادارے ہیں, ایک ہے بنوری ٹاؤن کے نام سے, ایک ہے بنوریہ کے نام سے, ایک جامعہ بنوریہ, وہ بھی ہمارے استاد محترم کا ہے جناب حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب, وہ اس کے موسمی وہ سائڈ ایریا میں واقع ہے, وہ پورا ایک الگ مستقل ادارہ ہے, پورے اس کے اساتذہ, پورے شعبے جات, پورے اس کے معاملات, پورے متعلقات, بالکل الگ ایک سلسلہ ہے. اور جس سے ہماری وابستگی ہے حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ بھی جس ادارے سے منسلک رہے, حضرت یوسف بنوری رحمہ اللہ کا قائم کردہ ادارہ جس کو جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کہا جاتا ہے جو قائد اعظم کے مزار کے قریب گرو مندر پر واقع ہے, یہ وہ مرکز ہے, وہ دینی تعلیمی مادر علمی ہے کہ جس کی شاخیں پورے ملک اور ملک سے نکل کر بیرون ممالک کے اندر بھی پھیلی ہوئی ہیں. الحمدللہ ہمارا بھی جب کہیں سفر ہوتا ہے چپے چپے پر جامعہ کے فضلاء سے ملاقات ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ جامعہ بنوری ٹاؤن کا جس میں حضرت اقدس حضرت والد ماجد نے بھی پورا حضرت بنوری کی شاگرد میں رہ کر سند فراغ حاصل کیا, ہم بھی تمام کے تمام گھر والے الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی جامعہ سے وابستہ ہیں بنوری ٹاؤن سے, بچپن سے لے کر بچپن تک سمجھ لیجیے کہ اللہ پاک نے اسی کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کی سعادت عطا فرمائی, اور اسی کا فیض ہے کہ حضرت اقدس حضرت والد ماجد ساری زندگی دین کی خدمت انجام دیتے رہے, اور الحمدللہ ہم بھی اسی ادارے کی ایک چھوٹی سی کلی, تو اس میں کل شام وہیں ہمارے اس جامعہ کے دو فضلاء کہیں اپنے ضروری کام سے نمٹ کر واپس آ رہے تھے, بنوری ٹاؤن کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے, وہاں پر فائرنگ ہوئی, ان میں سے ایک اسی وقت جامع شہادت نوش فرما گئے اور دوسرے زخمی ہوئے, گردن میں اور ٹانگ میں گولی لگی, طبیعت ان کی کافی زیادہ ناساز. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے جو ایک شہید ہوئے اسی سال ان کا تکمیل کا سال تھا, دور حدیث سے فارغ ہوئے اسی سال عالم فاضل بنے. ابھی پچھلے دنوں جو شعبان سے پہلے رجب کے اندر تقریب ختم بخاری ہوتا ہے, اس میں ختم بخاری ہوا اور تکمیل کے بعد ان دنوں عالم فاضل بننے والے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کے لیے رمضان شریف کے 10 دنوں تک اختتام کے اندر ایک الگ سے ایک کورس کروایا جاتا ہے. اس کورس کے اندر وہ چونکہ قائم تھے اور رکے ہوئے تھے تو وہ گولی کا نشانہ بنے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. محنتیں برسوں کی محنتیں رنگ لائیں, تکمیل کو پہنچی, لیکن چراغ گل ہو گیا, یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا, یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا, کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا. ماں باپ ان کی بڑی امنگیں ہوتی ہیں, بڑی چاہتیں, بڑی آرزویں ہوتی ہیں,
بڑے مان کے ساتھ، خاص طور پہ جو ماں باپ دور دراز کے علاقوں سے اپنی اولاد کو لخت جگر کو بھیجتے ہیں، ہم نے کئی ایسے مشاہدے کیے۔ اس سفر میں بھی ہمارا لاہور میں جو قیام رہا ہمارے شاگرد کے گھر پر، ان کے والد ماجد خود بہت بڑے جامعہ اشرفیہ کے عالم فاضل اور بہت بڑے ماشاءاللہ وقت کے امام، بہت بڑا سلسلہ ان کا بھی مدرسے کے معتمد، لیکن اس نسبت سے کہ میں ان کے بچے کا استاد، تو بہرحال سفید ریش ہونے کے باوجود اس محبت میں وہ مجھے گلے لگا کر چومتے، کبھی داڑھی چومتے، پیشانی چومتے، سر چومتے کہ آپ میرے بچوں کے محسن ہیں اور آپ کی شفقتوں نے میرے بچے کو اس قابل کیا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگلے سال ان کا وہ بچہ بھی، ایک دوسرا بیٹا ان کا تعلق کراچی میں پڑھ رہا ہے، یہ دونوں ماشاءاللہ ایک ساتھ عالم فاضل بنیں گے۔ تو ان کی والدہ کی خوشی دیدنی ہے، ابھی سے ایک سال باقی ہے، انہوں نے آج تک کراچی کا رخ نہیں کیا، لیکن ہماری اہلیہ سے کہہ رہی تھی کہ میرے بچوں کا اگلے سال تکمیل کا سال ہے، ہم سب اپنے بچوں کے ختم بخاری پر خود آئیں گے اور اپنے بچوں کو خود وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ تو غرض یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا، چاہو ارمان تمنائیں بہت کچھ ہوتی ہیں، تو وہ کل شہید ہونے والا ہونہار طالب علم جو 10 سال کی محنت کے بعد اس اختتام پر پہنچا کہ جس کو سند فراغ ملی اور دور حدیث سے فارغ ہونے کے بعد عالم فاضل کے اس درجے تک پہنچا جامع شہادت نوش کر گیا، تو موت کسی کا انتظار نہیں کرتی، اس موت کے آنے سے پہلے اپنے ظاہر کو بھی اپنے باطن کو بھی سنوارنے کی ضرورت ہے کہ کل کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو تو کم از کم صورت اور سیرت ہماری ایسی ہو کہ آقا کا سامنا تو کر سکے۔ تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے تیاری کر لی جائے، گناہوں سے سچی توبہ، ندامت کے آنسو بہا کر پاک و صاف ہو کے اپنے حال حلیے کو اچھا کر لیا جائے اور یہ انداز اختیار کر لیا جائے، فنا اتنا تو ہو جاؤ میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ یہ آقا کا غلام ہے۔ معاشرے کے لوگ کہنے والے کہہ دیں ملا، مولوی، ملا جی، یہ ملا جی کہنا اس بات کی علامت ہے کہ میں حضور کا ادنا سا غلام ہوں۔ ملا کہنے والا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میرے اندر بھی کچھ نہ کچھ حال ہوئی ہے، ایسا آ گیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام لگنے لگا ہوں۔ ملا جی کہنے والا، مولوی جی کہنے والا، یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے اپنی زبان سے کہ تو ہماری معاشرے کا نہیں، تو اس طبقے کا ہے جس کا حال ہوئی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ داڑھی ٹوپی والا ظاہر اور باطن اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو۔ دینا ہے نگاہ کو تو ایسی رسائی دے، دیکھو میں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے۔ حقیقت یہ کہ انسان جب عشق و محبت میں گم ہو جائے، محبت اس کو نصیب ہو جائے، تو اپنا حال حلیہ بھی دیوانہ وار انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کر لیا کرتا ہے۔ دنیا چند روزہ ہے، اس دنیا کے دھوکے میں پڑ کے انسان اپنے حال حلیہ کو بگاڑے، آنکھ بند ہو جائے اچانک، سوال و جواب ہو تو اس وقت انسان ندامت کے آنسو بہائے، پچھتائے، اس وقت کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، فہم دین عطا فرمائے، رمضان المبارک سے پہلے پاک و صاف ہو کر صفا ستھری زندگی گزارنے والا بنا دے، اور پھر نیکیوں کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ پاک ہمیں ماہ مبارک نصیب فرمائے، اور پھر جو اس کے فضائل اور برکات ہیں اللہ پاک اپنی شایان شان ہم سب کو سب مالا مال فرما دے۔ آخر میں اچھی بات ہے کہ اگر ہم اور آپ رمضان المبارک میں تو چونکہ نماز با جماعت کا اہتمام کرتے ہی ہیں، اچھا ہے کہ اگر ہم ابھی سے مزید 5 وقت جماعت کا اہتمام کریں اور پھر شمار بھی کر لیں کہ ہم 40 دن تسلسل کے ساتھ نماز با جماعت پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ترمذی شریف میں موجود ہے کہ جو شخص 40 دن تک اہتمام کے ساتھ، تکبیر اولی کے ساتھ نماز با جماعت پڑھتا ہے تو اللہ پاک 2 انعام اس پر فرماتے ہیں، 2 چیزوں سے اس کو برات عطا فرماتے ہیں، ایک تو دوزخ، جس کو دوزخ سے چھٹی مل گئی اس کو اور کیا چاہیے، دوزخ کے مد مقابل تو جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، خوشی، ایک تو دوزخ سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے، دوسری اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ وہ منافقت سے بری ہو جاتا ہے۔ دوغلا پالیسی، اندر سے کچھ، باہر سے کچھ، ظاہر میں نیک دیندار، اندر سے فسق و فجور بھرا ہوا، اوپر سے بڑا اچھا، اندر سے گندا، اوپر سے کچھ، اندر سے کچھ، ایسی چیز صاف ہو جاتی ہے، کھڑا ہو جاتا ہے انسان۔ تو ہم اگر ابھی سے اہتمام کریں کہ 5 وقت نمازیں با جماعت پڑھیں اور اہتمام کے ساتھ پورا رمضان بھی نماز با جماعت کر کے 40 دن کا یہ کورس کم از کم مکمل کر لیں، تو یہ بشارت اور فضیلت اس رمضان المبارک کی برکت سے ہم سب کو بھی حاصل ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. آپ حضرات کے علم میں جیسے کہ یہاں ٹینک کی کھدائی کا کام بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے, صدقہ جاریہ کا سلسلہ ہے, مسجد کے لیے پانی کے ذخیرے کا سلسلہ ہے. اس میں دل کھول کے حصہ لے لیجیے, اپنے آخرت کے جو ذخیرے ہیں اس میں صدقہ جاریہ ایک فیض ہے, اس کو جاری کرا لیجیے, بخشش کے معاملات ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آئے, کہا کہ یا رسول اللہ ایسا عمل بتا دیجیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے, دوزخ سے دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھی بات کیا کرو, درست بات, سچی بات, ٹیڑھی میڑھی فالتو فالتو جھوٹ وٹ مت بولو کرو, ضرورت سے زائد چیز صدقہ کر دیا کرو. کہا کہ قسم خدا کی بڑی مشکل چیز ہے, میں اس بات پہ پختا نہیں رہ سکتا, کچھ اور بتائیے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تو پھر لوگوں کو کھانا کھلایا کرو, سلام کیا کرو کثرت سے. کہا کہ یہ بھی بڑا مشکل کام ہے نہیں کھلانے کو, کچھ اور بتائیے. فرمایا کہ اونٹ ہے. کہا کہ پھر اونٹ مشک لے لو اور اس نوجوان اونٹ کو لو اور اس مشک کو اس پر رکھو اور لے جاؤ اس میں پانی بھرو اور اس پانی کے ذریعے سے کسی ایسی قوم کو سیراب کرو جو پانی سے دور ہونے کی وجہ سے ایک دن پانی پیتے ہیں ایک دن پانی بچاتے ہیں, اس کو لے جا کر پانی سے سیراب کر دو. اللہ تعالیٰ تمہارے اس اونٹ کے مرنے سے پہلے, تمہاری اس مشک کے پھٹنے سے پہلے تمہاری جنت واجب کر دے گا. وہ خوشی خوشی نعرہ تکبیر لگاتا ہوا چلا گیا. راوی کہتے ہیں کہ اس نے جا کر یہی کام شروع کیا, اونٹ کے اوپر مشک کے اندر پانی بھرتا, گاؤں دیہات کے اندر دور دراز کے علاقوں تک پانی پہنچاتا, پیاسوں کو پانی پلانا شروع کیا. ابھی اس کا نہ اونٹ مرا تھا نہ اس کی مشک پھٹی تھی, اللہ پاک نے اس کو جامع شہادت سے نوازا اور جنت اس کو عطا فرما دی. تو یہ پانی پلانے کے اور پانی کے ذریعے وضو کرنے کے اور نمازیوں کو نماز کا موقع فراہم کرنے کا بہترین موقع ہے. ہم اور آپ بھی اپنی اپنی استطاعت اور گنجائش کے مطابق دل کھول کے اس میں حصہ لے لیں. یہ صدقہ جاریہ ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر و برکت کا باعث بنے گا اور انشاءاللہ آنکھ بند ہونے کے بعد بھی ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی میں بڑھ چڑھ کے ہم سب کو خوب دل کھول کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام, تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.